الشيطان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يغفر من قوم الجنود ولا يبديه الإعطاء والجود كل معط منتقد خلاف وكل مانع مذموم مع خلاف هو المنان بفوائد النعم وحوائد النبيذ والقسم والصلاة والسلام على النبي الأمي الواقف على جميع السياسات والحكم والعابد بما في الله والقلم وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مسائل الاعتقاد گزشتہ دنوں کو ہماری گفتگو زکاۃ کے فطرے کے مسائل پر اختتام تک پہنچ گئی اور جہاد کے مسائل کا آغاز ہوا. فطرے کے مسائل مثال میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور سنے جاتے ہیں, اس لیے آج کی گفتگو میں ان کے ارادے کی ضرورت نہیں. فرم براہ راست آج کے نئے مسائل سے اپنی گفتگو کا آغاز کر دیں. آج انشاءاللہ جہاد کے مسائل بھی اختتام تک پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد صرف روزے کے کچھ مسائل باقی رہ جائیں گے, جس کے ساتھ ساتھ ہماری گفتگو عبادات کے موضوع پر مکمل ہو جائے. جہاد کے سلسلے میں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاد کی دو قسمیں, ایک کا نام ہے جہاد ابتدائی اور دوسرے کا نام ہے جہاد دفاعی. جہاد ابتدائی آج کل کے زمانے میں حرام ہے, لیکن جہاد دفاعی آج کے دور میں بھی واجب ہے. چنانچہ جہاد ابتدائی کے موضوع پر ہماری گفتگو بہت مختصر ہوگی, صرف اور صرف اس موضوع کو ہر اعتبار سے مکمل کرنے کی وجہ ہے اور اس اعتبار سے بھی کچھ معلومات میں اضافہ ہے. البتہ جہاد دفاعی تو ہر صورت میں واجب ہے, ہر زمانے میں واجب ہے, ہر دور میں واجب ہے, اس لیے اس موضوع پر ہماری گفتگو شاید کچھ طولانی ہو جائے. جہاد ابتدائی وہ جہاد ہے جس میں مخالف کی طرف سے کسی قسم کا کوئی اقدام نہ کیا جائے, مخالف کی طرف سے کسی قسم کی کوئی شرارت نہ کی جائے, بلکہ ابتدا جو ہو وہ مسلمانوں کی طرف سے ہو جو خود آگے بڑھ کر کسی اور کے اوپر حملہ کرے. اور جہاد دفاعی وہ جہاد ہے کہ جس میں حملہ کسی اور کی طرف سے ہو اور آپ کو صرف اور صرف اپنا اور مسلمانوں کا بچاؤ کرنا ہے. جہاد ابتدائی جس کے اندر ابتدا مسلمانوں کی طرف سے ہو جبکہ دوسرے لوگ بالکل پرسکون بیٹھے, یہ جہاد ابتدائی صرف اور صرف امام یا نائب امام کے حکم سے اور ان کی اجازت سے ہو سکتا ہے. بغیر حکم امام کے یا بغیر نائب امام کے جہاد ابتدائی میں حصہ لینا حرام ہے. اور نائب امام بھی ہر نائب امام نہیں بلکہ امام کا نائب خاص, کیونکہ یہ مسئلہ گزشتہ تقریر میں آ چکا تھا کہ نائب کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم یہ کہ امام نام لے کر کسی کے بارے میں کہیں کہ یہ ہمارا نائب, اس کا نام ہے نائب خاص, جیسے مالک اشتر یا محمد ابن ابی بکر, یہ سب کے سب امام کے نائب خاص. یا اگر ہم اس مثال کو پھیلائیں تو میدان کربلا میں حضرت عباس کے جن کو فوج کا سپہ سالار بنایا گیا, وہ بھی امام کے نائب خاص بن گئے. اور دوسرا وہ کہ امام صرف یہ بتا دیں کہ جس کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں اس کو میں اپنی طرف سے تمہارے اوپر حاکم مقرر کر کے جا رہا ہوں, ایسے شخص کا نام ہے نائب امام. چنانچہ جتنے بھی مجتہدین ہوتے ہیں ان سب کو ہم اپنی گفتگو میں نائب امام کہتے ہیں, اس لیے کہ ان کی شرطوں کا تذکرہ امام اپنی گفتگو میں کر چکے تھے. نام نہیں لیا تھا کہ آقائے پوری یا آقائے خمینی یا آقائے محسن عقیل میرے نائب ہوں, بلکہ کہا کہ اتنا علم رکھتے ہوں کہ قرآن و حدیث سے ہر مسئلے کا استنباط کر سکیں، عادل ہوں، زمانے کی خواہشات کی مخالفت کرتے ہوں، ہر صورت میں حکم خدا کی اطاعت کرتے ہوں. جس کے اندر یہ چار پانچ صفتیں آ جائیں وہ میرا نائب. اب جس جس مستحد میں یہ صفتیں پیدا ہو جائیں تو نائب امام بھی کہلاتا ہے، مستحد بھی کہلاتا ہے، اور حاکم شرع بھی کہلاتا ہے. تو نائب عام جیسے آج کل کے تمام مستحدین، ان کو بھی یہ حق اور اختیار نہیں کہ جہاد ابتدائی کا حکم دیں. تو جہاد ابتدائی سوائے امام یا امام کے اس خاص نائب کہ جس کا نام امام نے اپنی زبان پر جاری کیا، کسی اور کو یہ حق نہیں، خواہ وہ نائب عام ہو، مستحد اصل ہو، حاکم شرع ہو، ایک عام عالم ہو یا کوئی بھی شخص، کسی کو یہ حق نہیں کہ جہاد ابتدائی کا حکم دے یا فتویٰ جاری کرے. تو جہاد ابتدائی کیونکہ صرف امام ہی کی موجودگی میں ہو سکتا ہے، اس لیے آج کل یہ ساخت ہے. اس کے کچھ مسئلوں کا تذکرہ کر دیا جائے تاکہ یہ باتیں ہو جائے کہ امام کی موجودگی میں بھی یہ کس طریقے سے ہو، اور اس سے ہماری دوسری گفتگو کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ جو سوال بلند ہوا تھا اور اب تو خیر ختم ہو گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر ایسے حالات ہو جائیں کہ کیا آقا خمینی اگر یہ حکم دیتے کہ جہاد میں حصہ لیں تو ہمارے لیے کیا یہ ضروری تھا کہ ہم اپنے شہر پہ وہاں حاضری دیں اور وہاں جا کر جہاد میں حصہ لیں. تو وہ جہاد جو امام کے حکم سے ہوتا ہے اس کی شرطیں جب سن لی جائیں تو یقیناً یہ مسئلہ حل ہو جائے. جہاد ابتدائی اس کے لیے ضروری ہے کہ امام حکم جاری کریں اور نائب امام حکم جاری کریں، لیکن امام یا نائب امام بھی اس وقت تک جہاد کا حکم جاری نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ پہلے دشمنوں کو جن سے جنگ کرنا ہے ان کو پہلے اسلام کی دعوت نہ دیں، اور وہ لوگ اسلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کریں. امام انہیں اسلام کی دعوت دیں جب تک کہ دعوت دی جائے اور وہ غور کرتے رہیں، اس زمانے کے اندر جہاد نہیں ہو سکتا. جب ان کی طرف سے جواب مل جائے کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کے بعد جہاد کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. تمام کے تمام دنیا کے اندر مسلمانوں کو چھوڑ کر جتنے کافر ہیں ان کی تین قسمیں دی گئی: ایک اہل کتاب جس کے اندر یہودی، عیسائی اور اکثر علماء کے نزدیک آخر طرف مجیدی بھی آتے ہیں، دوسرے باقی جتنے کافر جو نہ خدا کو مانے یا خدا کو مانے سے شرک ہے، اور تیسرے وہ کافر کے جو پہلے مسلمان تھے لیکن بعد میں دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے امام سے دشمنی رکھنے کی بنا پر، جیسے خارجی جو امام کے خلاف جنگ کرے، ناپیدی جو امام کو گالیاں. اہل کتاب یہودی، عیسائی اور مجوسیوں کے ساتھ جہاد کیا جائے گا، لیکن ان کے جہاد کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے، بلکہ ان کو دو باتوں میں سے ایک بات ماننا پڑے گا: یا وہ اسلام لے آئیں، اور یا پھر جزیہ دینا قبول کر لیں کہ جو ایک ٹیکس ہوتا ہے جو ہر اسلامی حکومت کی ہر اسلامی حکومت میں رہنے والے اہل کتاب کو دینا پڑتا ہے. تو اہل کتاب کا یہ مسئلہ کہ ان کے سامنے جہاد کرتے ہوئے دو باتیں رکھی جائیں گی: یا اسلام مانو یا جزیہ. باقی جتنے بھی کافر، مشرک، ملحد، جہریہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کے ساتھ جب جہاد کیا جائے گا تو دو باتیں: یا اسلام قبول کر لو، اور یا پھر قتل ہو جاؤ، جزیہ وغیرہ کی گفتگو نہیں. اور اس کے علاوہ جو خارجی اور ناصبی جو ایمان سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کے سامنے جب ان سے جب جہاد کیا جائے تو وہاں یہ دو صورتیں کہ یا اسلام قبول کر لو یا دوبارہ اطاعت امام میں آ جاؤ، اور یا پھر قتل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر. تو یہ تین قسم کے جہاد ہوتے ہیں جس میں خارجی اور کافروں کو قتل کیا جاتا ہے، لیکن اہل کتاب اگر جزیہ دے دیں یا اسلام قبول کر لیں تو پھر جہاد کا خاتمہ ہو جاتا ہے. البتہ اگر وہ دونوں باتیں نہ مانیں تو پھر ان کا بھی قتل جائز ہو جاتا ہے. جہاد میں وہ جہاد کے جس کا حکم امام خود جاری کرے، اس میں بھی ہر ایک کے لیے جانا واجب نہیں، بلکہ صرف اس شخص کے لیے جانا واجب ہے جس میں سات آٹھ باتیں پائی جاتی ہیں. پہلی یہ شرط کہ وہ مرد، دوسری یہ شرط کہ وہ بالغ ہو، یعنی عمری حساب سے، اسلامی حساب سے عمر کے 15 سال مکمل کر کے 16 کے اندر داخل ہو چکا ہو، تیسری یہ چیز کہ وہ عاقل، عقل مند، پاگل نہ ہو، چوتھی یہ بات کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ جتنے عرصے جہاد میں حصہ لے گا اس کے بیوی بچے بھوک سے نہ مرے، پانچویں یہ چیز اس چیز کہ وہ آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو، چھٹی یہ چیز کہ وہ تندرست ہو، بیمار نہ ہو، ساتویں یہ چیز کہ اپنی جگہ سے لے کر جہاد کے مقام تک جانے کے لیے سواری کا انتظام رکھتا، اور آٹھویں یہ چیز کہ وہ جنگ کرنے کے اوپر قدرت رکھتا۔ جب یہ آٹھ باتیں موجود ہوں تو اس کے بعد امام کے حکم والے جہاد میں انسان حصہ لے سکتا، اور اگر ان آٹھ میں سے ایک بات بھی موجود نہیں تو امام کا جو جہاد ہے اس میں بھی حصہ لینا واجب نہیں رہتا۔ چنانچہ امام کا مقام تو بہرحال امام سے نیچے ہوتا ہے۔ چنانچہ ان آٹھ باتوں سے یہ پتہ چلا کہ جس کے اندر یہ آٹھ باتیں آ جائیں اس کے لیے جہاد میں حصہ لینا واجب، اور اس کے مقابلے میں جس کے اندر 13 باتیں ہوں اس کے لیے جہاد میں حصہ لینا واجب نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں حرام سخت ہو جاتا ہے۔ پہلی یہ شرط کی عورت کے اوپر جہاد میں حصہ لینا واجب نہیں۔ یاد رہے کہ اس کو اس سے نہ ملایا جائے کہ آقا خمینی نے جو جہاد کیا تھا اس کے اندر عورتوں نے حصہ لیا، کیونکہ ابھی وہ مسئلہ آئے گا، وہ جہاد دفاعی تھا، جہاد ابتدائی نہیں۔ ابھی ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ جس میں آپ خود آگے بڑھ کر کسی کے اوپر اٹیک کریں، اس کے اندر عورت کے لیے حصہ لینا واجب نہیں۔ دوسری چیز جو نامرد نہیں، عورت کے لیے جہاد ہے ہی نہیں، بالکل ساخت وہ نکل ہی نہیں سکتی جہاد سے، سوائے اس کے کہ جہاد ابتدائی جہاد دفاعی میں سب تبدیل ہو گئے۔ آپ جہاد کرنے کے لیے گئے، عورت نہیں جا سکتی، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ حرام، لیکن اس کے بعد جہاد کے نتیجے میں فرض کیجیے خدا نہ خواستہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، مسلمان شکست خاص واپس آئے، دشمن حملہ کرتے کرتے شہر کے اندر داخل ہو، اب گھر گھر لڑائی ہوگی، محلے محلے لڑائی ہوگی، یہ جہاد دفاعی میں بدل گئے، اب یہاں پر عورت کے لیے حصہ لینا واجب ہو سکتا ہے جو اپنے مقام پر آگے آ رہا ہے۔ دوسری چیز نامرد، وہ شخص جو نہ عورت ہو نہ مرد ہو نہ مرد، ایسے شخص کے لیے بھی جہاد میں حصہ لینا واجب نہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ لوگ اپنے آپ کو نامرد بنوانا شروع کر دیں تاکہ ہم جہاد سے بچ جائیں۔ پہلی یہ چیز کہ عورت کے لیے جہاد میں حصہ لینا نہیں، دوسری یہ چیز کہ نامرد کے لیے جہاد میں حصہ لینا واجب نہیں، تیسری یہ چیز کہ جو شخص نابالغ اس کے لیے جہاد میں شرکت کرنا واجب نہیں، جا سکتا ہے لیکن اگر نہ جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ چوتھی یہ چیز کہ جو آدمی دیوانہ پاگل ہے اس کے لیے بھی جہاد نہیں، یار آنے چاہیے، ایک شخص نہیں جانتا ہے ان چیزوں کو استعمال کرنا، امام کا حکم آ گیا کہ جہاد میں حصہ لو، سب جائیں گے لیکن اگر یہ نہ جائے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے۔ یہ 11 شرطیں ہیں کہ جس میں پیدا ہو جائیں اس کو جہاد میں جانا اس کے لیے واجب نہیں، بلکہ یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر امام اس کا نام لے کر بلائیں کہ اے شخص تو جہاد میں حصہ لینے کے لیے آ جائے، اور اس میں یہ 11 باتیں موجود ہیں، تب بھی اس کے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ جائے اور جا کر حصہ لے۔ ہم لفظ امام استعمال کر رہے ہیں، شاید غلط فہمی ہو جائے کہ امام کس طرح سے بلا سکتے ہیں یا امام بلائیں تو کس طرح ہم بیٹھ سکتے ہیں، اس لیے نائب امام کا لفظ استعمال کریں تاکہ لوگوں کے امام کے اوپر کوئی دست نہ پہنچے۔ اگر نائب امام کسی کا نام لے کر بلا رہے ہیں تو کہ نائب امام کو تو ہر چیز کی اطلاع نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ آپ جہاد میں حصہ لینے کے لیے آئیے، خاص طور پر آپ کے گھر میں ایک خوبصورت دعوت نامہ چھپا کر انہیں بھجوایا، آپ سواری نہیں یا میں تو ہتھیار چلانا جانتا ہی نہیں، تو آپ جو ہے اس دعوت کو قبول نہ کریں اور اپنے گھر کے اندر رہیں، اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہیں، آپ کو پسند کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ یہ 11 کا مسئلہ سنا جائے، پھر جہاد کے موضوع پر تقریباً گفتگو اختتام تک پہنچ جائے گی۔ جو جب کسی کا قرضدار کسی سے قرضہ لیا ہوا اس کے لیے بھی جہاد میں اس وقت تک جانا واجب نہیں جب تک یا تو قرضہ دینے والا قرضہ معاف کر دے، یا وہ خود اپنی جیب سے قرضہ ادا کر دے، یا کوئی شخص آگے بڑھ کر یہ ضمانت لے لے کہ ہاں اس کو جانے دو، میں اس کا قرضہ ادا کروں گی۔ حقوق کو ناز کی اہمیت دے کہ قرضہ لینے والا اس وقت تک حکم خدا کی تعمیر میں بھی میدان جنگ میں نہیں نکل سکتا جب تک کہ وہ اس انسان کے ایک ایک حق کو اپنے اوپر سے معاف نہ کروائے۔ اسی لیے یہ روایت ہے کہ شہید کا خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سوائے قرضے کے کہ جو اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا قرض تھا اسے معاف نہ کر دے۔ اور یہ روایت تو شاید اس سے پہلے آ بھی چکی کہ جب پیغمبر اسلام ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے پہنچے اور لوگوں کی گفتگو سن کر پتہ چلا کہ اس کے ذمے کچھ قرضہ باقی ہے تو پیغمبر نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے، پیغمبر نے کہا کہ نہیں، اس کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ اس کی بخشش نہ ہونا بالکل یقینی ہے اور ایسے شخص کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھا سکتا۔ اور پھر امیر المومنین آگے بڑھے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے قرضے کو ادا کر دوں گا، تب پیغمبر اسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھا۔ یہ طریقہ تعلیم ہے۔ تو بہرحال قرضدار جب تک کہ اس کا اپنا قرض ادا نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ جہاد کے اندر نہیں جا سکتا، اس کے لیے جانا واجب نہیں، جانا چاہے تو چلا جائے لیکن بہرحال وہ گناہ اس کے سر پر رہے گا۔ اور تیرہویں چیز والدین، ماں باپ کی اگر اجازت نہ ہو، بیٹا ہے وہ جہاد پر جانا چاہتا ہے، والدین آئے اور والدین نے سنا، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں جہاد پر نہیں جانے دیں گے، امام کا حکم آ گیا کہ تمام مسلمان جہاد کے لیے حصہ لیں، کہ تمام کراچی والے جہاد میں حصہ لینے کے لیے آ جائیں، یا مثلاً تمام کھاگر والے جہاد میں حصہ لینے کے لیے آ جائیں، آپ بھی تیاری کر کے اور اس کے بعد کپڑے وپڑے پہن کر کالر کو دیکھ کر ٹینٹ وغیرہ لگا کر تیار ہوئے۔ جیسے ہی باہر نکلے والدین نے روکا کہ نہیں، ہم تو تمہیں نہیں جانے دیں گے، حکم امام آ چکا اور خاص محلے کے لیے آ چکا، لیکن اس کے باوجود اگر والدین منع کر دیں تو بیٹا والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے جہاد میں حصہ لینے کے لیے نہیں جا سکتا اور اس کے لیے جہاد میں حصہ لینا واجب نہیں ہے۔ تو بارہویں اور تیرہویں شرط مقروض، جس کے اوپر قرضہ ہے، اور والدین اور بیٹا جس کو والدین نے روکا ہے اس کے لیے جہاد میں جانا بھی واجب نہیں ہے۔ لیکن بس باقی پہلی جو گیارہ شرطیں گزری کہ عورت ہو، نامرد ہو، سواری کا انتظام ہو، پیسے کا انتظام ہو، ان کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر امام عام حکم دے دیں کہ جہاد میں حصہ لو تب بھی نہیں جا سکتے، خاص نام لے کر بنائیں تب بھی نہیں جا سکتے۔ آخر کے یہ دو ہیں یعنی مقروض اور بیتا، یہ دونوں اگر امام کا عام حکم آتا ہے کہ جہاد میں حصہ لینے کے لیے تمام کراچی کے مومنین آ جائیں، ان دونوں کے لیے جانا واجب نہیں۔ لیکن اگر خاص طور پر نام لے لیا کہ عائشہ تو جہاد میں حصہ لینے کے لیے آ جا، تو اس صورت میں مقروض بھی اپنے فرضے کی پرواہ کیے بغیر واجب ہے چلا جائے، اور بیٹا بھی اپنے والدین کی ناراضگی کا خیال کیے بغیر امام کے حکم کی اطاعت میں وہاں پر حاضر ہو۔ لیکن وہی مسئلہ جب خاص طور پر امام کسی کو نام لے کر بلا، کہ جیسے مثلاً بارہویں کی مثال اتنی صحیح تو نہیں لیکن بطور مثال کہ جیسے امام جب کربلا کی طرف گئے تو تمام جن کو اطلاع ملی تھی کہ امام اس طرح جا رہے ہیں ان کے لیے آنا مثلاً واجب ہو گیا، لیکن اگر کسی بیٹے کا باپ راضی نہیں، وہ اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گیا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے، لیکن مثلاً حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کر بلایا گیا۔ اب اگر ان کے والدین ہوتے اور وہ منع کر دیتے تب بھی، کیونکہ خاص طور پر ان کا نام لکھ کر بلایا گیا تھا اس لیے ان کے لیے آنا ضروری ہو جاتا، یا اگر فرض کیجیے ان پر قرضہ ہوتا اور بہت سے لوگوں پر قرضہ، ان پر بھی قرضہ، لیکن باقی لوگ اگر قرضے کی وجہ سے نہ آتے گناہ نہ ملتا، حبیب ابن مظاہر نہ آتے تو گناہ مل جاتا معاذ اللہ۔ اگر مثال غلط ہے بالکل، لیکن سمجھانے کے لیے صرف اس لیے کہ ان کا خاص طور پر نام لیا گیا تھا۔ تو اب یہ تیرہ شرطیں آپ دیکھیں اور یہ غور کریں کہ جب امام کا حکم ہو تب بھی ان تیرہ باتوں کی وجہ سے آپ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اگر نائب امام حکم دے رہا اور آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ آپ جا کر مثلاً ایران تک پہنچے سواری کے انتظام میں، بیوی بچے ماں باپ کا نام و نقصان نہیں، آپ جنگ کرنے کے طریقے نہیں جانتے، تمام صورتوں میں آپ کے اوپر سے جہاد ثابت ہو جاتا اگر وہاں سے کوئی حکم بھی آ جائے۔ اب جہاد کے صرف آخری دو مسائل کہ جہاد میں کیا چیز واجب ہے، یہ تو بتا دیا کس پر واجب ہے، کیا چیز حرام ہے اور کیا چیز مکروہ اور مستحب۔ جہاد کی حالت میں 9-10 باتیں بالکل حرام۔ پہلی یہ چیز کہ جو حرمت کے 4 مہینے ہماری شریعت کے اندر، ان 4 مہینوں کے اندر کسی ایسے گروہ سے لڑنا جو ان 4 مہینوں کی حرمت کو جانتا ہے، محرم کا مہینہ، رجب کا مہینہ اور آخر کے دن ذوالحج اور ذوالحجہ کا مہینہ، یہ 4 مہینے ہیں، یہ حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں ان لوگوں سے لڑنا حرام ہے کہ جو خود بھی ان مہینوں کو محترم سمجھتے ہیں۔ یہ مسئلہ عربوں کے زمانے کا تھا کہ ان اس دور کے اندر جو مشرک تھے وہ بھی ان 4 مہینوں کو بہت ہی احترام والا سمجھتے تھے، اور مسلمان بھی، چنانچہ ان 4 مہینوں کے اندر ان سے جنگ نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج کا مثلاً زمانہ ہے کہ اس کے اندر سوائے مسلمانوں کے اور کوئی بھی ان مہینوں کی حرمت کا اور احترام کا قائل نہیں، اس اعتبار سے ان 4 مہینوں کے اندر بھی آج کل کے زمانے میں جنگ کی جا سکتی۔ حرمت کا لفظ بھی بتا دیا جائے، بات یہاں پر آ گئی کہ حرمت کا لفظ ہماری شریعت کے اندر دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے محرم الحرام، حرام کے معنی ایک تو وہ چیز جو حرام ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے دوری اختیار کریں، اور ایک حرام نکلا ہے احترام سے، کہ وہ چیز کہ جس کا احترام خدا چاہتا ہے۔ اسی لیے اگر شراب حرام ہے تو مسجد الحرام بھی، مسجد بھی ایک حرام ہے، لیکن وہ شراب حرام ہے اس معنوں میں کہ خدا پسند نہیں کرتا، یہ مسجد حرام ہے اس معنی میں کہ خدا اس کا احترام ہم سے چاہتا ہے۔ دوسرا یہ مسئلہ امام کا حکم نہ یہ نہیں نکل سکتے، فوجیں جمع ہو گئی سامنے سے، کچھ مثلاً اختیار انگیزی شروع ہو گئی، تیر آنا شروع ہو گئے، لوگوں نے نکل نکل کے نعرے لگائے، لیکن بغیر حکم امام کے آپ اپنے غصے کو ضبط کریں گے، بغیر حکم امام کے آگے نکل کر مقابلہ کرنا حرام۔ تیسری یہ چیز کہ میدان جنگ میں پہنچنے کے بعد انسان کے لیے فرار کرنا یہ بھی فعل حرام. چوتھی یہ چیز کہ جہاد کی حالت میں عورتوں کو، بچوں کو اور پاگل لوگوں کو، دشمن کی عورتیں، دشمن کے بچے، دشمن کے دیوانے، ان کو قتل کرنا حرام ہے، چاہے یہ دشمن کی مدد ہی کیوں نہ کر رہے ہیں. کہ مثلاً عورتیں ہیں وہ اسلحہ اٹھا کر لا رہے ہیں، بچے ہیں وہ پانی بھر بھر کے پلا رہے ہیں، لیکن ان تمام صورتوں کے باوجود ان تینوں کو قتل کرنا حرام ہے. پانچویں یہ صورتحال کہ وہ بوڑھے جو نہ جنگ کر سکتے ہیں نہ جنگ کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، ان بوڑھوں کو قتل کرنا بھی فعل حرام ہے. چھٹی یہ چیز کہ کسی بھی دشمن پر جس پر آپ قابو پائے، چاہے زندہ ہو یا مردہ، اس کی ناک اور کان کا کاٹنا بالکل حرام ہے. ساتویں یہ چیز کہ مال غنیمت جب جمع ہو جائے اس میں سے کچھ چوری کر کے اپنے پاس رکھ لینا، یہ بھی فعل حرام ہے. آٹھویں یہ چیز کہ بد عہدی کرنا، دشمن سے ایک معاہدہ کر لیا اور اس کے بعد اس کو توڑے، یہ بھی فعل حرام ہے. نویں یہ چیز کہ اگر آپ نے دشمن سے سلو کر کے پھر آپ جنگ کریں تو یہ بھی فعل حرام ہے. اور دسویں اور آخری یہ چیز کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ دشمنوں کے ملک کے اندر کوئی مسلمان رہتا ہے تو جنگ کا وہ طریقہ حرام ہے جس کے اندر پانی کے ذخیرے میں زہر ملا دیا جاتا ہے. تو دشمن کو تو مارنا ہر صورت میں، کیونکہ وہ واجب القتل ہے. تو آپ اس کے پانی میں زہر بھی ملا سکتے ہیں، کھانے میں زہر بھی ملا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ معلوم کہ دشمنوں کے اس ملک کے اندر ایک بھی مسلمان موجود ہے تو آپ پھر پانی کے ذخیرے میں زہر ملا دیں تو یہ فعل حرام ہو جائے گا اور اس کا الٹا گناہ ملے گا. یہ دس چیزیں جہاد میں حرام ہیں. ہر صورت میں عورت کو قتل کرنا حرام ہے جب تک کہ جہاد جہادی کے پائی نہ ہو گئے، مطلب اتنا ہوگا نا، عورت فوج بنا کر آ رہی تو جہادی کے پائی ہوں گے، آپ خود آگے بڑھ کر اٹیک نہیں کر سکتے. جس سے بتا دیا جائے بار بار کہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے جہاد ابتدائی، جس میں آپ نکل کر اٹیک کریں، کوئی آ کر آپ پر اٹیک نہ کرے. اگر کوئی آ کر اٹیک کرے اس کا حکم بالکل علیحدہ. اور یہ بات شاید آج نہ آ سکے، لیکن اتنا بتا دیا جائے کہ اس لیے نافرمانی جو ہوتی ہے، مال کا وائکاٹ جو ہوتا ہے، جو بعض اوقات اعلان آتے ہیں مثلا جماعت اسلامی کی طرف سے، ہم بیٹھ کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن وہ بھی واجبات کے اندر شامل ہے اور جہاد کی ابتدائی ہے، وہ بھی مسئلہ یہاں پر آئے گا. ہماری کچھ یہ عادت بن گئی ہے کہ اگر کسی بھی غیر کی یا تنظیم نے کوئی اعلان جاری کیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضرور اس میں کوئی کھوٹ ہے اور کوئی خلاف اسلام بات ہے، جس کی وجہ سے بعد میں مثلاً اگر ہمارے علمی مرکز نجف یا قم سے کوئی ایسا ہی اعلان آتا ہے تو بعد میں ہمیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہم کو شرمندہ کر دی، جبکہ غلطی مجتہد کی نہیں ہوتی، غلطی ہماری ہوتی ہے کہ ہم نے شروع سے بغیر سیکھے ہوئے اس بات کا مذاق کیوں اڑایا. سارے احکامات آتے ہیں کہ مثلاً داخلہ تجیبہ پہننا بھی حرام ہو سکتا ہے، گالڈا سی کھانا بھی حرام ہو سکتا ہے، ساری چیزیں بھی آتی ہیں، یہ واجبات میں داخل ہیں. اب آخری دو مسئلے کہ جہاد کی حالت میں کیا چیز مستحب اور مکروہ ہے، اور دوسرا یہ مسئلہ کہ جزیے کی کیا تحقیقت ہوگی، اور اس کے بعد جہاد ابتدائی پر گفتگو مکمل ہو جائے گی. جہاد کی حالت میں پانچ چیزیں مستحب ہیں. پہلی یہ چیز کہ انسان ہر ممکن کوشش سے کرے کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جہاد میں حصہ لیا جائے. دوسری یہ چیز کہ لشکر کو آہستہ آہستہ چلایا جائے تاکہ جب میدان جنگ تک پہنچے تو بہت زیادہ تھکے ہوئے نہ. تیسری یہ چیز کہ انسان کسی ایسی جگہ پر جنگ کے لیے اترے کہ جہاں سبزہ اور پانی وغیرہ موجود ہو تاکہ بیچ میں کوئی ختم ہو جائے. چوتھی یہ چیز کہ اگر فتح حاصل کرنے کے لیے ضروری ہو تو دشمن کے مکانات اور قلعوں وغیرہ کو آگ لگا دی جائے. اور پانچویں اور آخری یہ چیز کہ جب سواری پھنس جائے جس پر سامان، یہ آج کل تو ممکن نہیں، بہرحال جب سواری پھنس جائے جس پر سامان ہے تو آپ اس سامان کو دوسرے پر منتقل کر دیں. اور چار چیزیں مکروہ ہیں. اب ذرا مکروہات سے پہلی چیز دیکھیں تو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ والدین کا کتنا بڑا مقام ہے. اگر باپ کافر جنگ میں آپ کے سامنے آ گیا تو اس کو قتل کرنا ایک اعتبار سے واجب ہے، آپ جہاد میں حصہ لے رہے تمام دشمنوں کو قتل کرنا واجب ہے، لیکن اگر بیٹے کے سامنے کافر باپ آ جائے تو کافر باپ کو قتل کرنا مکروہ ہے. تم اس کو چھوڑ دو، کوئی اور قتل کرے وہ اس کا سمجھا، لیکن تمہارے لیے مکروہ ہے، یعنی ثواب میں انتہائی کمی ہے کہ تم اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا. باپ کے سامنے بیٹا آ جائے وہ قتل کر سکتا ہے، لیکن بیٹے کے سامنے باپ آ جائے تو مکروہ ہے اسے قتل کرنا، یہ والدین کی عزت. دوسری یہ چیز کہ بغیر کسی ضرورت کے چپون مارنا، یعنی رات کے وقت حملہ کرنا. تیسری یہ چیز کہ بغیر ضرورت کے درختوں کو کاٹنا. اور چوتھی اور آخری چیز بغیر ضرورت کے مکانات کو آگ لگانا، یہ سب مکروہات. آخری مسئلہ جزیے کا کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی اور مجوسی اگر مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں یا جزیہ دے دو تو اگر وہ اسلام قبول نہ کریں اور جزیہ بھی نہ دیں تو قتل کر دیا جائے گا، جزیہ لے لیں تو معاف کر دیا جائے گا. جزیہ ایک ٹیکس ہے کہ جو تمام لوگوں سے جو مسلمان نہیں ہیں اہل کتاب ہیں لیا جاتا ہے. اس کی مقدار کیا ہے؟ 100 روپے. اس کا فیصلہ امام یا نائب امام کرے گا. جیسے مثلا ایران کے اندر آتا ہے خمینی کی حکومت آ گئی تو اس صورت میں جزیہ کا فیصلہ وہ کریں گے. اور جزیہ جو ہے کوئی ایک ٹیکس نہیں ہے کہ ہر آدمی اتنا دے، بلکہ ہر شخص کی اپنی مالی حیثیت کا اندازہ کر کے الگ الگ، چاہے 10,000 آدمی لیکن 10,000 آدمیوں کا الگ الگ دیکھنے کے بعد ہر ایک کا جزیہ الگ الگ قرار دیا جائے گا. جزیہ جو ہے صرف مردوں پر لگایا جاتا ہے، عورتوں پر نہیں لگایا جاتا. جزیہ جو ہے بوڑھوں پر بھی لگتا ہے، اپاہج پر بھی لگتا ہے، ہر ایک پر لگتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مرد ہو، بالغ ہو اور عاقل ہو، نابالغ کا نہیں، پاگل کا نہیں. جزیہ لگا دیا گیا کہ ٹیکس لگا دیا گیا، تم ایک سال تک رہو، سال کے اختتام میں اتنے پیسے ادا کرو. لیکن جس پر ٹیکس لگایا گیا اگر وہ 20 سال کے اندر اسلام قبول کر لے، 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، 9 مہینے کے بعد، تو اس صورت میں اس کا تمام ٹیکس معاف ہو جائے گا، 9 مہینے تک کا بھی ٹیکس اس سے نہیں لیا جائے گا. اور آخری شرط یہ ہے کہ جب جزیہ لگا دیا جائے، ٹیکس لگا دیا جائے، اب تم اس ملک کے اندر رہ سکتے ہو، تمہاری حفاظت ہماری ذمہ داری، جہاد ہوگا، کوئی حملہ کرے گا تو ہم نکل کر تمہارا بچاؤ کریں گے، تم بیٹھو گے. لیکن شرط یہ ہے کہ جس پر جزیہ لگایا جائے وہ 9 باتوں کا خیال رکھے. پہلی یہ بات کہ مطیع اسلام، مطیع اسلام کا مقصد اسلام کے کسی اصول کی کھلم کھلا مخالفت نہ کرے، جس کی تشریح ابھی آگے پھر آتی ہے. دوسری یہ چیز کہ جو چیزیں اس کے یہاں حلال، شراب حلال ہے یا مثلا سور حلال ہے، یہ تمام چیزیں وہ کھلم کھلا استعمال نہیں کر سکتا. تیسری یہ چیز کہ کھلم کھلا خدا اور رسول کو گالیاں نہیں دے سکتا ہے، چاہے اس کی شریعت اس کو جائز قرار دیتی ہے. چوتھی یہ چیز کہ قرآن و حدیث کا مذاق نہیں اڑا سکتا. پانچویں یہ چیز کہ کافروں کی مدد نہیں کر سکتا. یہاں تو ہے اطمینان سے بیٹھا، کیا کافر ہو جائے گا؟ واجب القتل. چھٹی یہ چیز کہ وہ کسی بھی کافروں کے جاسوس کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دے سکتا. ساتویں یہ چیز کہ کسی مسلمان عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. آٹھویں یہ چیز کہ کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا. اور نویں یہ چیز کہ رہزنی نہیں کر سکتا، یعنی اسلامی حکومت کے راستوں کے اوپر کھڑا ہو کر لوٹ مار اگر کرے تو واجب القتل ہے، اسے قتل کر دیا جائے گا. ان 9 باتوں میں سے اگر کوئی ایک بات اس نے کر لی تو اس کا حق ثابت ہو جائے گا اور وہ واجب القتل ہوگا. مثلا ایک مسلمان اگر شراب پی رہے تو اس پر 80 کوڑے، لیکن اگر عیسائی کھلم کھلا شراب پیے تو اس کا جزیہ ختم ہو جائے گا، جزیہ ختم ہو کر 80 کوڑے نہیں لگیں گے بلکہ وہ واجب القتل ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہماری جہاد ابتدائی کی گفتگو بالکل مکمل ہو گئی. اب وہ گفتگو آ رہی ہے جو براہ راست آپ سے متعلق ہے. آج کے دور کے اندر جہاد دفاعی ہر ایک پر واجب ہے، اور صرف ایک مطلب